أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع رمضان اور انفاق ہے. رمضان یا روزے اور انفاق میں بڑی مناسبتیں اور بڑی موافقتیں ہیں. ان کا آپسی بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی امت پر بھی فرض کی گئی ہیں اور ان کی حیثیت خدا اور بندے کے تعلق کی بنیاد پر بڑی اہم ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی کہ لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. دو باتیں بڑی اہم ہیں. نمبر ایک, تم سے پہلے کے لوگوں پر, اور نمبر دو, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اب آپ دیکھیں, تم سے پہلے کے لوگوں پر, قرآن کریم میں ایک جگہ ہے ہم نے انبیاء کو اپنی طرف سے پیشوا بنایا, ان کو قیادت دی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور ہم نے ان کو وحی کی کہ وہ نیکی کے کام کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں بھی کہا گیا ہے کہ نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ان پر لازم قرار دی گئی. جس طرح سے روزے لازم قرار دیے گئے, اسی طرح سے زکوٰۃ ان پر لازم قرار دی گئی. پھر قرآن کریم میں ایک جگہ ہے, نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, اور اس کے ساتھ ساتھ وَآتَ الْمَالَ لِحُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, کہ نیکی تو یہ ہے کہ اپنا مال دے رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, اور اسی کے ساتھ ساتھ مانگنے والوں کو, یہی کہ گردن چھڑانے کے لیے. اور پھر کہا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا, اور اولئک هم المتقون, وہی لوگ متقی ہیں. آپ دیکھیں یہاں بھی تقویٰ, وہ تقویٰ کا لفظ آ گیا پھر اس کے ساتھ. یعنی یہ کہ جس طرح سے روزے کی بنیادی جو صفت ہے وہ ہے تقویٰ پیدا کرنا, اسی طرح سے انفاق اور زکوٰۃ کی جو بنیادی اہمیت ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اس میں تقویٰ انسان کی بنیاد ہے. اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اسی کے لیے تو انسان پیدا کیا گیا ہے. قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں, قدم قدم پر وسوسے ہیں, اور وہیں انسان کا امتحان یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو اندر خوف پیدا ہو وہ فوراً اپنے آپ کو سدھار دے. تقوی کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبی ابن کعب سے پوچھا, حضرت عبی ابن کعب بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں, قرآن فہمی کی سلسلے میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. حضرت عمر خود بڑے بہت بڑے قرآن فہمی کے ماہر تھے. ام المومنین حضرت زینب فرمایا کرتی تھیں کہ قرآن اترتر تو میرے آنگن میں ہے لیکن عمر کی رائے سے اترتا ہے، عمر سوال کرتے ہیں، عمر استفسار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں۔ وہی عمر قرآن کے اتنے بڑے عالم اور قرآن پر اتنے بڑے عامل حضرت عبی ابن کعب سے پوچھتے ہیں کہ عبی یہ تقویٰ کیا ہے؟ تربیت کا ایک انداز یہ بھی ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبی ابن کعب مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے امیر المومنین، کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزر ہوا ہے، کبھی کانٹوں کے راستوں سے آپ کا گزر ہوا ہے، تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ وہاں سے کیسے نکلتے ہیں؟ رستہ کیسے پار کرتے ہیں؟ کہا، میں کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، دامن کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں اور رستہ ہموار ہوتا چلا جاتا ہے اور منزل پر پہنچ جاتا ہوں۔ کہا، امیر المومنین، یہی تقویٰ ہے۔ اس زمین پر قدم قدم پر ابتلاء اور آزمائش، ہر ہر موڑ پر طرح طرح کی تکالیف اور دنیا مختلف رنگ اور روپ لے کر آتی ہے، اس میں انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور بچتا بچاتا ہوا نکلتا چلا جاتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ تو یہ ہے بنیادی صفت اور یہ ہے بنیادی نتیجہ جو رمضان کی بنیاد پر پیدا کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر عبادت کے بارے میں قرآن کریم نے اپنا ایک خاص یہ اسلوب دیا ہے اور اس میں اس کا ایک خاص مقصد بتایا گیا ہے۔ جیسے کہا گیا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یا حج کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ تاکہ اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کی اور اس کی بزرگی کا تذکرہ ہو۔ تو اس طرح سے انفاق اور روزے کا اور رمضان کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو تقوی کی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب متقین کی صفت بیان کی گئی تو کہا گیا اس کے آگے، مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو کچھ بھی ان کو نوازا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تقوی کے ساتھ فوراً یہ انفاق کا لفظ آ گیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگوں بڑھو، آگے نکلنے کی کوشش کرو، اللہ کی خوشنودی اور اس کی مغفرت کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی وسعتیں زمین اور آسمان کو محیط ہیں، اور خاص طور سے جنت اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر کہا گیا الذین ینفقون فی السراء والضراء، اس کے بعد فوراً رہا ہے متقین کون ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو ہر حالت میں چاہے وہ تنگی کی حالت ہو اور چاہے وہ خوشحالی کا زمانہ ہو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں انفاق کا تذکرہ تقریباً قرآن کریم میں 80 جگہ آیا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ 32 جگہ آیا ہے، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا جگہ جگہ تذکرہ آیا ہے۔ اسی لیے اس تقوی کی بنیاد پر ایک اور منزل آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں احسان کی منزل، کہ آدمی تقوی اختیار کرتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ وہ احسان کی منزل پہ پہنچتا ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اس کی کم سے کم صفت تو یہ ہے کہ تم یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کہتے ہیں کسی کام کو آئیڈیل فارم میں کرنا، مثالی انداز میں کرنا اور مثالی منزل تک پہنچنا۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم نیکی کی اس منزل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ انفاق نہ کرو اس چیز کا جو تم کو بہت زیادہ پسند ہو۔ اسی لیے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی شاگردوں میں سے ہیں اور یہ ان کے گھر رہا کرتے تھے۔ ہاں یہی ہیں وہ انس بن مالک جن کو ان کی والدہ گھر لے کر آئیں اور کہا کہ میرا بیٹا ہے، 10 سال کے تھے، یہ آپ کے ہاں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے سیکھے گا بھی۔ تو وہی انس بن مالک کہتے ہیں کہ انصار میں سے حضرت ابو طلحہ بہت مالدار بلکہ سب سے مالدار تھے۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر، تم اربر نیکی کے اس مقام اور اس نیکی کی اس منزل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب سے محبوب اور عزیز سے عزیز بلکہ عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، بیرہ والا باغ، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اسے اللہ کی راہ میں لٹاتا ہوں۔ یہ وہ باغ تھا جو مسجد نبی کے قریب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جایا کرتے تھے، اس میں پانی پیا کرتے تھے۔ تو کہا ان صحابی نے کہ جو بھلائی خدا کو مطلوب ہے میں اس کو پانا چاہتا ہوں، تو میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ذالک مال رابح، پھر فرمایا ذالک مال رابح، ارے یہ تو بہت ہی منفعت بخش اور فائدہ مند، اور یہ تو بہت ہی منفعت بخش تمہارا مال ہے، اس سے بڑا اور اس سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور کہا واہ واہ، آپ نے فرمایا واہ ابو طلحہ، یہ تو بہت ہی مال رابح ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یعنی انفاق کا معاملہ یہاں کے رکتا ہے۔ اسی لیے انفاق کے سلسلے میں ایک بات یہ جان لیجئے کہ یہ تذکرہ بعد میں آئے گا کہ اس میں اعتدال اور اس کے اپنے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے اور حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا، بیابا کے اندر سفر کر رہا تھا، اس نے آسمان سے ایک آواز سنی، آسمان پر آواز یہ سنی کہ پکارا جا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کے فنا بستی کو سیراب کر دو اور فلا علاقے کو سیراب کر دو۔ اس نے دیکھا کہ بارش ہوئی اور نالے کے اندر پانی بھر گیا، وہ پانی ایک کھیتی میں جا کر کے پہنچ گیا، اور وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے کھیت کی سینچائی کر رہا ہے۔ یہ وہاں پہنچا، اس نے پوچھا اے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام یہ ہے۔ کہا اچھا اچھا، یہی نام میں نے سنا تھا۔ کہا کہ بھائی تم کرتے کیا ہو؟ کہا میں اپنے اس کھیت کا جو مال ہوتا ہے اور اس میں سے جو مجھے حاصل ہوتا ہے 1/3 میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 میں اسی میں لگا دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مقبولیت اور قبولیت کی جو ہے یہ ایک بہت بڑی مثال اس سلسلے میں ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رابی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ ہر قیدی کو آزاد کر دیا کرتے تھے اور جو بھی مانگا کرتا تھا اس کو دے دیا کرتے تھے۔ دیکھیں رمضان میں آپ کی انفاق کرنے کی صفت دیکھیے۔ ہر قیدی کو رہا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو قیدی اس لائق ہوتے ہوں گے جن کو رہا کر دیا جائے تو آپ اس موقع پر رہا کر دیا کرتے تھے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے صدقہ دو جو ان کے مال کو پاک کرے گی اور اس کے ذریعے ان کی سیرت کو آراستہ کرے گی۔ دو الفاظ ہیں، تطہیر اور تزکیہ، برائیوں سے پاکی اور فضائل سے آراستہ کرنا۔ یہ تزکیہ کا جو لفظ ہے نا، اسی سے زکات کا لفظ نکلا ہے، سنوارنا، نکھارنا، اور تطہیر صاف کرنا۔ یہ گویا کہ یہ سمجھے وہی صفت جو تقوی والی صفت ہے وہ یہاں پیدا ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صوم ایک لفظ ہے، صوم کے معنی آتے ہیں رک جانا، کھانے سے رک جانا. اس لیے عربوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اپنے گھوڑوں کو برے وقت کے لیے، کیونکہ صحرا کا سفر ہوا کرتا تھا اور اس میں کئی کا دن فاقے سے رہنے کی نوبت آ جایا کرتی تھی، تو وہ باقاعدہ ایسے موقع کے لیے اپنے گھوڑوں کو اور جنگوں کے لیے اپنے گھوڑوں کو فاقے سے رکھا کرتے تھے. تو کہا کرتے سام الفرس، کہ گھوڑے نے روزہ رکھا. تو گویا کہ ساما کے معنی آتے ہیں رکنا، اور زکات کے معنی آتے ہیں پاکی اور صفائی. زکا یسکو کے معنی آتے ہیں، اور زکیہ یسکا دونوں، یعنی باب نصرہ سے بھی اور باب سمیہ سے بھی، اس کے معنی آتے ہیں بڑھنا. ایک دیکھیں زکات کے ایک معنی آتے ہیں بڑھنا، نشود نما پانا. اور اسی لفظ تزکیہ، زکا یزکی، اس کے معنی آتے ہیں پاک کرنا اور صاف کرنا اور آراستہ کرنا. یعنی گویا کہ زکات دے کے آدمی ایک تو اپنے مال کو بڑھاتا ہے، اور اس اپنے مال کو پیوریفائی کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس کے اندر سے میل اور کچیل نکالتا ہے. اس لیے کہا گیا نا خود من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ دے دو جو ان کے مال کو صاف کرے گا اور اس کی تطہیر کرے گا، اس کو صاف اور پاک کرے گا اور اس کو بڑھائے گا بھی. وہ تو زکیہم ایک لمبا یہاں آئے گا، مانے کہ اس کا جو ہے مال جو ہے اس میں بڑھوتری پیدا ہوگی، اس میں نکھار پیدا ہوگا. تو زکات کے معنی یہ ہوئے. اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے صدقہ. صدقہ یصدقوں کے معنی آتے ہیں سچا ہونا، اور اسی سے صدقہ نکلا ہے. یعنی گویا کہ انسان اللہ کی راہ میں انفاق کر کے اپنے ایمان کی سچائی فراہم کرتا ہے، اپنے آپ کو صادق ہونا ثابت کرتا ہے کہ صاحب میرے صدقے سے مراد یہ نہیں کہ جو سچائی، جو خلوص اور جو اخلاص اور جو صداقت اس کے ایمان کے اندر موجود ہے، گویا کہ وہ چیز جو ہے ظاہر کر رہا ہے. ایک لفظ آتا ہے خیرات. خیرات کسے کہتے ہیں؟ خیر کے معنی آتے ہیں بھلائی. تو گویا کہ خیرات اس لیے کہا گیا کہ یہ جو صدقے کا کام ہے اور انفاق کا کام، یہ بھلائی کا کام ہے. اور ایک لفظ آتا ہے انفاق، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. انفاق، انفاق کا یونفق کے معنی خرچ کرنے، یہ نفق سے بنا ہے. نفق ایسی سرنگ کو کہتے ہیں جس میں ایک راستے سے داخل ہوا جائے اور دوسرے راستے سے نکلا جائے. اسی لیے نفق ایسے سوراخ کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کہ چوہے کا وہ سوراخ جس میں سے نکلتا بھی ہے اور داخل بھی ہوتا ہے. تو گویا کہ انفاق کے اندر جو خوبی ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس اللہ مال دے تو وہ ایک ہاتھ سے آتا جائے اور دوسرے ہاتھ سے وہ چلا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت تھی، آپ کے پاس کبھی مال جمع نہیں ہوا کرتا تھا. آپ کے جلیل القدر صحابہ کے پاس کبھی مال جمع نہیں ہوا کرتا، لیکن یہ ایک مثالی چیز، آئیڈیل چیز، یہ تو ایک آئیڈیل چیز ہے. اس کے سلسلے میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس میں پریکٹیکیبل چیز کیا ہے. اسی لیے انفاق جو ہے اسی لفظ سے، جو ہے اسی روٹ سے منافق بھی بنا ہے. منافق کہ جو ایمان میں اور اسلام میں ایک راستے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے، یہ منافق کی صفت ہے. تو انفاق کے معنی یعنی مال کی وہ خوبی کہ مال ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے نکل جائے، یہ ہے انفاق. اسی طرح سے روزہ اور انفاق میں، یا ایک رمضان اور انفاق کی مناسبت ہے، آپ دیکھیے روزہ اصل میں بندے اور خدا کے تعلق کو مستحکم کرتا ہے، بندے اور خدا کے تعلق کو، اور انفاق یا زکوٰۃ بندے اور بندے کے تعلق کو. جب انفاق آپ کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ انسانوں کے لیے کرتے ہیں نا. جب انسانوں کے لیے کرتے، تو یہ گویا کہ وہ اس میں حقوق العباد اور تعلق باللہ، اور یہاں حقوق العباد اور تعلق بالعباد کا پہلو ابھر کے سامنے آتا ہے. اسی طرح سے روزے کے اندر، یہ جو آپ نے وہ خطبہ سنا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. تو گویا کہ انسان جب انفاق کرتا ہے تو غمخواری کی عملی شکل فراہم کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں اور میں اس کی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے میں اپنے بھائی کو دے رہا ہوں. تو مواسات کی وہ ایک عملی شکل اور اس کی ایک پریکٹیکل شکل ہو گئی. اسی طرح سے رمضان صبر کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان جو ہے صبر کا مہینہ ہے. تو انفاق کرنا بڑی صبر کی صفت کا تقاضا کرتا ہے. آدمی جب دیتا ہے تو آسانی سے نہیں دیتا. پھر یہ دیکھیں کہ رمضان شکر کا مہینہ ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، لتکبر اللہ علی ما ہداکم، قرآن کریم نازل ہوا، اس کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. اور اسی شکر کی بنیاد پہ ہم مزید شکر کے لیے عید الفطر میں خوشیاں مناتے ہیں، یہ بھی اسی کی خوشی ہے. تو اور یہ جو انسان جب اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے تو یہ شکر کی ایک عملی شکل ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، یہ شکر کی صفت پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے مناسبت کہ رمضان کا روزے کا بھی ایک خاص حکم ہے اور ایک عام حکم ہے. خاص حکم کیا ہے؟ یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، اور عام حکم یہ ہے نفل روزے رکھو، بار بار روزے رکھو. اسی طرح سے انفاق کا بھی ایک عام حکم ہے اور ایک خاص حکم. خاص حکم جو ہے زکوٰۃ، اور عام حکم نفلی صدقات، انفاق، خیرات. اسی طرح سے رمضان، روزے اور انفاق میں ایک مناسبت آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اس وہ بھی ایک محدود، اس میں بھی ایک متعیدہ مدت ہے کہ رمضان کے روزے خاص مدت کے ایامہ معدودات کا لفظ آیا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کے لیے بھی حوضان حوض کہ ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ تمام انبیاء پر یہ فرض رہی ہے، اور خاص بات آپ جانتے ہیں کہ جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں دیگر انبیاء کا، اور جب ہم آسمانی کتابوں کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں جس میں جو کچھ بھی باقی رکھا ہے، تو یہودی جو روزہ رکھتے ہیں آج بھی یوم کپور، تو اس سے پہلے انفاق کرتے ہیں وہ، اور اس میں بھی انفاق کرتے ہیں وہ، خرچ کرتے ہیں وہ. تو خاص تعلق ہے روزے کا اور انفاق کا، خاص تعلق ہے. پھر ایک بات بڑی اہم دیکھی، یہ بڑی اہم مناسبت ہے کہ روزے کے بعد یعنی رمضان کے بعد فوراً حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. جیسے رمضان ختم ہوا، شوال کا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا حج کا مہینہ ہے، اس کے بعد آپ نکل جائیں حج کے لیے، جا کے جو عمرہ کریں اور جو کچھ بھی کریں، یعنی حج کے ایام شروع ہو گئے وہ. اسی طرح سے یہ سمجھیے گویا کہ حج کا مطلب کیا ہے؟ حج ہے بدنی اور مالی عبادت، اور انفاق کیا ہے؟ یہ مالی عبادت ہے. تو گویا کہ رمضان کے اختتام کے فوراً بعد وہ انفاق کی وہ صفت جو حج میں آئیڈیل فارم ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں لتکبر اللہ علی ما ہداکم، قرآن کریم ہے لتکبر اللہ علی ما ہداکم، خاص طور سے رمضان کے لیے کہا گیا کہ اے لوگوں، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی کو بڑا جانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دیے. اور کہا گیا کہ اور حج کے لیے کہا گیا ہے لے تو کبر اللہ علی ما رزقکم من بہیمت الانعام، اللہ نے جو تم کو چوپائے دیے ہیں اس کی بنیاد پر تم اللہ کی تکبیر بیان کرو. تو دیکھیں وہاں پر انفاق کا پہلو ہے، علی ما رزقکم من بہیمت الانعام، جو چوپائی قربانی جو ہوتی ہے گویا کہ یہ ایک مالی عبادت کی ایک بہت بڑی شکل ہوتی ہے. تو یہ پہلو بھی اس میں بڑا نمایاں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پہلو اعتدال کا بھی ہے. اعتدال کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگوں، ایک صحابی نے فرمایا، وہ کہا کرتے تھے کہ صاحب میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ہمیشہ عبادت کروں گا، میں ہمیشہ یہ کروں گا. تو فرمایا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم اللہ، اے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا ہوں، اور تم سب میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں اور یہ میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اب دیکھیں کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. یہ اعتدال کا پہلو بتایا گیا ہے، یعنی یہ کہ آپ مکمل طور پر روزے رکھتے رہیں، اس کو منع کیا گیا ہے. بلکہ فرمایا کہ سومے داؤد رکھو کہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے. اسی طرح سے جہاں انفاق کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آدمی خرچ کرتا رہے، وہاں آپ نے باقاعدہ صحابہ کو فرمایا کہ السلس والسلس کثیر، ون تھرڈ دے دو اور ون تھرڈ بہت ہوا کرتا ہے. بلکہ قرآن کریم میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بالکل تنگی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں. تو دونوں میں آپ دیکھیں اعتدال کا پہلو نمایاں ہو گیا. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس میں مناسبت آپ دیکھیں کہ صدقے کے سلسلے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو صدقہ ہے، ایک تو ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ میں یہ ہے کہ انسان دکھا کر کے دے، تاکہ لوگوں کو انکریجمنٹ ہو، اس میں دکھانے کے میں مراد نام و نمود نہ ہو مقصود. اور صدقات کے بارے میں بتایا ہی جاتا ہے، بہت سے بزرگوں کا قول ہے کہ صدقات چھپا کے دی جائیں تاکہ اخفا کا جو پہلو ہے چھپانے کا اور پوشیدگی کا، اس سے تقوی کی صفت پیدا ہو، خلوص اور اخلاص کی صفت پیدا ہو، نیت کے اندر اخلاص پیدا ہو. اسی طرح سے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نمازیں جو فرض ہیں وہ تو آدمی دکھا کے پڑھے، لیکن نوافل خاص طور سے تہجد، تہجد میں جتنا اخفا ہوگا، تہجد میں جتنا پوشیدہ رہنے کا پہلو ہوگا، بلکہ اس کا آئیڈیل پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، تاکہ انسان کے اندر جو اس کے اندر نیت کی جو پاکیزگی ہے وہ اپنے معراج اور کمال کو پہنچ جائے. یہی حال صدقات کا ہے. صدقات آدمی، قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان تبدو صدقات فنعم ہیا، اگر تم صدقات کو دکھا دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم چھپاؤ ذالک کا خیر تو یہ بہتر ہے، یہ بتایا گیا. لیکن اسی طرح سے یہ آتا ہے کہ تم جب صدقہ دو، خرچ کرو، تو دائیں ہاتھ سے اگر دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ پہلو بڑا نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں جو ایک پہلو ہے وہ یہ کہ یہ بتایا گیا قرآن کریم میں، بلکہ حدیث آپ دیکھیں اس سلسلے میں، قرآن کریم کا میں پہلے الفاظ آتے ہیں کہ من الاعراب رجال ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، کہ یہ نفاق کی اور منافق کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس پہ بوجھ ہوتا ہے وہ. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھے اور لایعنی باتوں سے پرہیز نہ کرے، فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ و شرابہ، اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں. پھر فرمایا کہ انفقوا طیبات ما کسبتم، اے لوگوں جو پاکیزہ سے پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حرام مال نہیں خرچ کر سکتے بلکہ پاکیزہ سے پاکیزہ. اسی لیے کہا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو بات آئی تھی پہلے، اس سے پہلے آئی تھی. پھر ان دونوں میں آپ دیکھیں اس کی اجتماعی اور قانونی حیثیت ہے، زکوٰۃ کی بھی اجتماعی اور قانونی حیثیت ہے، اور انفاق کی بھی اور اسی طرح سے رمضان کی بھی اجتماعی اور قانونی حیثیت ہے، یعنی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم آتا ہے نا کہ اگر ہم نے ان کو اقتدار دیا تو نماز قائم کریں گے اور یہ کہ زکوٰۃ دیں گے اور یہ تمام کام کریں گے. تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ رمضان کا بھی اور روزے کا بھی وہ ایک باقاعدہ سسٹم قائم کرے. پھر آپ دیکھیں دونوں میں چھوڑنے کا پہلو ہے، آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو وہ کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جن سے خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، گویا کہ یہ ایک طرح سے چھوڑنے کا پہلو. اسی طرح سے جب انفاق کرتا ہے تو وہ بھی اپنے مال کو چھوڑتا ہے، یہ پہلو ابھر رہا ہے اس میں دونوں کے اندر. پھر جیسا بات آئی کہ تقوی اور تکبیر، تزکیہ اور تطہیر، روزے میں تقوی اور تکبیر کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اور انفاق میں تزکیہ اور تطہیر، جو کہ عام طور سے ایک طرح سے ہم معنی الفاظ ہیں. روزے کی مناسبت ملاحظہ کیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمت الناس وکان اجمت ما یکون فی رمضان ہن یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت کی رمضان میں تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی تھی، جبکہ جبریل آپ سے ملا کرتے تھے اور روز ملا کرتے تھے اور مل کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے. یدارسہ کا لفظ آتا ہے، مدارسہ مفالہ کا صیغہ، یعنی دونوں مل کر قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے. پھر فرمایا کہ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ آپ کی سخاوت بارش لانے والی ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی. بارش لانے والی جو ہوا ہوتی ہے کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، کتنی پیاری ہوتی ہے، کتنی تیز ہوتی ہے. یہ حال آپ کی سخاوت اور فیاضی اور اللہ کے راہ میں انفاق کا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ حدیث پہلے آئی تھی کہ آپ ہر سائل کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے اور قیدی کے لیے آسانی پیدا کیا کرتے تھے. اسی لیے یہ الفاظ آتے ہیں کہ بہترین صدقہ وہ ہے الصدقہ فی رمضان، جو صدقہ رمضان میں دیا جائے. پھر یہ الفاظ دیکھیے فرمایا گیا ہے کہ لِکُلِّ شَئِن زَکَاہ وَزَکَاتُ الْجَسَدْ الصَّوْم، ہر چیز کی ایک زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے، جسم کی زکات، جسم کی زکات روزہ، جسم کی زکات انفاق، جسم کی زکات مال کو، مال کا انفاق۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہیں۔ اگر زکات کوئی نہیں دے گا، انفاق کوئی نہیں کرے گا جو ضروری انفاق ہے، اور روزہ کوئی نہیں رکھے گا، تو حکومت اس کی تادیبی کارروائی کرے گی۔ اس لیے ان دونوں کے اندر روحانی، اخلاقی، سیاسی، سماجی اور اجتماعی پہلو ابھرتے ہیں۔ زکات اور انفاق کا اتنا آئیڈیل نظام ہے کہ پروفیسر آرنلڈ نے کہا ہے، پروفیسر آرنلڈ، اس کا کہنا ہے کہ یہ نظام، زکات کا یہ نظام، انما المؤمنون اخوہ کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمان کے اندر برادرہڈ ہے۔ ایک غیر مسلم کے تاثرات ہیں، اس نظام نے وہ دیوار گرا دی جو معاشرے کے مختلف افراد کے درمیان حائل تھی، اور یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں باہمی منافرت نہیں ہوتی بلکہ باہمی اخوت اور بھائی چارگی ہوتی۔ ایک بہت ہی مشہور مستشرق اور انٹیلیجسٹ ہے، ماسی نیون، وہ کہتا ہے کہ زکات کے نظام نے بورجوائی، جو کیپیٹلزم ہے، اور بالشیوک کمیونزم ہے، اس کے نظریات کے درمیان اس نے ایک اعتدال کا نقطہ ظاہر کر دیا کہ بنیادی چیز جو ہے توازن یہاں پیدا ہو گیا ہے، دو ایکسٹریم، دو انتہائیں، اور اس میں یہ توسط اور اعتدال اور یہ بیلنس پیدا کر دیا ہے۔ کہاں ایک ایکسٹریم پہ جا رہا ہے سرمایہ دار نظام، اور کہاں دوسری انتہا پہ جا رہا ہے سوشلزم، اجتماعی یا کمیونزم کا نظام، لیکن اس کے بنیاد میں جو پیچ کا نظام ہے، جو نیچرل ہے، یہ ہے زکات کا نظام۔ اسی لیے انفاق اور زکات سے قرآن کریم میں جاتا ہے نا، کیلا یکونا دولا بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ جو دولت ہے تمہارے اغنیاء کے درمیان ہی نہ رہ جائے، اس سے مال سرکولیٹ ہوتا ہے، سب کے پاس پہنچتا ہے، اور اس سے معیشت ہموار ہوتی ہے۔ جب مال سرکولیٹ ہوگا، کیپٹل جو ہے وہ بازار میں آئے گا، تو ظاہر ہے اس سے معیشت اور تجارت کے اندر ترقی اور ارتقا ہوگا۔ اس لیے زکات کے معنی بھی آتے ہیں، ترقی اور ارتقا اور تطہیر اور تزکیہ۔ پھر سوسائٹی کے کم نصیب افراد اس سے جب مستفید ہوں گے، ہمارے اخلاق اور ہماری دانشمندی کا امتحان ہوگا، اخلاقی قوت کی آزمائش اس سے پیدا ہوتی ہے، اور سرنڈر کرنے اور سبمیشن کا یہ ایک بہت ہی بنیادی نمونہ ہے۔ مالی قربانی کی جانچ پیدا ہوگی، یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی ہماری جیب کس حد تک مسلمان ہے، ہماری جیب کس حد تک ایمان کا پہلو اپنے اندر رکھتی ہے۔ جب نکالیں گے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نکالو تو لگے محسوس ہو کہ نکالا ہے کچھ، یہ بھی نہیں ہے، اس لیے بلکہ کہا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم نکالو تو تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا کچھ نکلا ہے، بلکہ تمہیں اس کی ضرورت بھی ہو۔ یہاں تک الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ بہترین صدقہ تو وہ ہے کہ جب نکلے تو اس وقت اس کو اس کی ضرورت تھی، اور اسے اس کی پیاس تھی، اور اس کو اس کی طلب تھی، اور نکلتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا کچھ نکل رہا ہے۔ اس میں وہی تو بات ہے، آزمائش تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ نیند آ رہی ہوتی ہے، بڑی میٹھی اور پیاری نیند، اور اس میں اللہ کے لیے پہنچتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، وہی چیز ہے۔ مال کی کسے محبت نہیں ہوتی، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایثار، قرآن کریم میں الفاظ ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو اپنے دل کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا لے جائے تو وہی تو اصل میں مومن ہے۔ صحابہ کی یہی مثال دی گئی تھی، تو یہی ایک بنیادی انفاق کی خوبی۔ اس طرح سے انسان کے اندر سے تنگ دلی دور ہوتی ہے، اور اس لیے الفاظ آتے ہیں کہ وہم کارہون، وہ انفاق جب کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کوئی بوجھ ہے، یعنی کہ کوئی مارے باندھے اور ایسے امپوزڈ قسم کا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کوئی امپوزیشن ان پر ہو رہی ہے، کوئی بلکہ دل کی تنگ پوری کی پوری خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ محسوس ہوتا ہے، تقوی اسی کا نام ہے کہ آدمی کو پریشانی تھوڑی ہوتی ہے اور راستے میں کانٹے آتے ہیں، اور ہر نفس میں، ہر موقع پر آدمی کے اندر جگہ جگہ پر آدمی کو محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر خوش اسلوبی کے ساتھ دیتا ہے۔ تو کارہے کا لفظ، جب وہ اس منزل پہ پہنچ جائے تو اس کے اندر کراہت نہ ہو، اس کے اندر یہ نہ ہو کہ میں نے جبر سے کوئی چیز دی ہے، اس وقت پوری دل کے ساتھ دے، یہی جو ہے اخلاص ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ نظام कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉडल है। ये एक तरह से समझें प्रोविडेंट फंड है और ये पुअर फंड, बल्कि ज़कात को तो पुअर फंड कहा जाता है। इसीलिए कुरान करीम आता है कि हा अंतुम हाउलाए, हा अंतुम हाउलाए, ए लोगो तुम ही तो वो हो जिनको हम बुला रहे हैं और ये इजाज़ दे रहे हैं कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। आप देखें कितना बड़ा इजाज़ कि हमने तुमको, बल्कि कहा कुरान करीम में कि मेरी राह में कर्ज हंसना दो, तुम मुझे दो मैं तुमको दूंगा, मुझे कर्ज दे रहे हो तुम। और यहां कह रहा है कि तुम हो, तुमको मैं इजाज़ दे रहा हूं कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो तो मैं तुमको नवाजूंगा, ये इजाज़ दिया गया है उसके साथ। इसी तरह से आप देखेंगे सदका, ये जो मुनासबत है सदका और इन्फाक, इसमें जो सदका फितर, आप जानते हैं सदका फितर क्या है जो ईद में आदमी देता है, इसमें दो चीज आप देखें, एक तो है इफ्तार और एक है सदका फितर। इफ्तार के बारे में उसकी फजाइल आपको मालूम और हमें मालूम है कि इफ्तार में गोया के जो बुनियादी पहलू होता है वो होता है माली इन्फाक का पहलू, और वो रमजान में है वो चीज। इफ्तार में आदमी का पैसा खर्च होता है ना, इन्फाक, इन्फाक का पहलू उभर आया और कब हुआ, वो रमजान में। और सदका फितर तो आदमी पर वाजिब है, फर्ज है, और वो कब होता है, ईद के दिन। इसलिए ताकि इफ्तार यानी फितर और इफ्तार एक ही रूट है उनके, और वो इन्फाक से उनका ताल्लुक है और रमजान से उनका ताल्लुक है कि आदमी फितरा देकर के अपने रमजान की तकमील का पहलू फराहम करता है। और वो फितरा क्या है, वो गरीबों और नादारों और परेशान हालों के लिए है ताकि वो भी तुम्हारी खुशियों में शरीक हो सकें और तुम इस तरह से माल की जो मोहब्बत है वो मजीद कम कर सको और मजीद जो है माल को अल्लाह के नाम में खर्च कर सको। ये बात भी आप जानते हैं कि चीजों की अहमियत जिस तरह से मकान और जगह की वजह से बढ़ जाती है और उसका फजल बढ़ जाता है, और उसी तरह से उसका वक्त और मकान और इस जमान की वजह से बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर एक मस्जिद में नमाज होगी, एक घर पर नमाज होगी, एक मस्जिद नबवी में नमाज होगी और एक मक्के मुकर्रमा की मस्जिद हराम में नमाज होगी, लाखों का इसका सवाब मिलेगा। तो यह है शर्फे मकाम, और एक होता है शर्फे जमा कि जमाना और वक्त, उस वक्त आदमी कोई काम करेगा तो उसकी अपनी हैसियत होगी। तो रमजान जो है वो एक जमाना है, वो एक ड्यूरेशन है, एक मुद्दत है जिसमें इन्फाक करेगा तो उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। इसीलिए आप जानते हैं कि रमजान के बारे में आता है कि रमजान तो मेरा महीना है कि मैं कोई और जो नेकी होती है उसका बदला मैं 700 गुना तक देता हूं, लेकिन रमजान मेरा महीना है, अना अज़ी भी, मैं उसका बदला मैं दूंगा। बल्कि बाज़ उलमा ने बड़ा अच्छा नुकता उठाया है, वह अना उज़ा भी, मैं ही उसका बदला हूं। अल्फाज देखो उससे बड़े हैं, मैं अज़ी भी के मुकाबले कहा उज़ा भी, मैं ही उसका बदला हूं। क्या प्यारी बात कहती है, अल्लाह उसका बदला है। तो आप देखें कि कहा कि रमजान मेरा महीना है, उसमें कोई हिसाब नहीं होगा। तो आप देखें कि इन्फाक के बारे में आता है कि कुरान करीम में जो आता है कि अल्लाह के राह में जिसने इन्फाक किया तो उस गोया के बाली को कहा गया कि उसको गिनो कि एक बाली में जो है 100 दाने होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला बढ़ाता, वयुदाफ, अल्लाह ताला बढ़ाता जाता है, युदाइफ अली मैशा, उसको दोचन करता है। इसीलिए सहाब बिन दिनार कहते हैं और अपने वालिद से रिवायत करते हैं, एक सहाबी हैं और रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से बयान करते हैं कि बेशक, यानी ये हदीस है गोया के, बेशक नमाज रोजा और जिक्र में से हर एक अल्लाह अज़्ज़ व जल के वास्ते मैं, यानी नमाज रोजा और जिक्र में हर एक अल्लाह अज़्ज़ व जल के वास्ते में खर्च करने से 700 गुना तक बढ़ जाता है। यानी नमाज पढ़ें, रोजा रखें और अल्लाह का जिक्र करें, तो अगर खर्च करने के साथ साथ ये काम करें ना इन्फाक के साथ साथ, तो ये 700 गुना तक बढ़ जाएगा। नमाज के साथ आप इन्फाक भी करें, इसी तरह से ज़कात के साथ तो बुनियाद आई गई, और रोजे के साथ आप इन्फाक करें तो 700 गुना तक बढ़ जाएगा। लेकिन जरा देखें 700 गुना ये आम हालात में है, लेकिन जब मामला आएगा रमजान का तो कोई हद ही नहीं होगी उसकी। इसीलिए रमजान में आदमी जो देगा, इसीलिए बहुत से लोग ज़कात रमजान में निकालते हैं, क्योंकि रमजान में उसकी दोचंद होने की, सहचंद होने की, हजारहा चंद होने की कोई उसकी तहरीर नहीं है, कहां से कहां पहुंचती है वो चीज। अल्लाह ताला कहता है कि मेरा महीना है, मैं दूंगा इसका बदला। जहां रमजान के और रोजे के फायदे हो रहे हैं, वहीं इन्फाक के और ज़कात के और सदकात के फायदे हो रहे हैं। इसीलिए फरमाया गया अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अच्छा एक बात और समझने की है, वो ये कि आदमी चाहता है शॉर्टकट, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि एक शॉर्टकट हो, कोई काम करे तो उससे एकदम जो है बदला मिल जाए। अच्छा, आदमी की शॉर्टकट तो ये होता है कि मैं पैसे, मेरे पास पैसा है और ये पैसा जो है बहुत जल्दी जो है ये जो है कई चंद हो जाए। पैसे की तो बुनियाद ही एक, आदमी चाहता है पैसे से बढ़ता रहे पैसा उसका। तो आप देखें कि इंसान जब इंफाक करेगा और रमजान में इंफाक करेगा तो देखें शॉर्टकट का ये पीरियड उसे मिल गया, कहां से कहां पहुंच जाएगा उसका बैंक बैलेंस जो अल्लाह के यहां होगा वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। बल्कि ये बैंक बैलेंस अल्लाह के यहां नहीं बल्कि यहां भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है कि सदका देने से माल कम नहीं होता, सदका देने से माल कम नहीं होता, सदका देने से माल कम नहीं होता, कसम खाई है। बल्कि मैंने कहा कि जकात के माने आते हैं बढ़ोतरी, बढ़ता है माल और उसको माल को पाक भी करता है आदमी। जकात के माने के अंदर खुद निकल ले ये चीज, सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता और बुरी मौत को दफा करता है। इसलिए फरमाया गया कि जिन पर जकात फर्ज होती है वो जकात नहीं देते तो कयामत के दिन उनका माल एक गंजे और जहरीले सांप की शक्ल में आएगा, वो गर्दन की तोक बन जाएगा, जबड़े को पकड़ेगा और कहेगा मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा माल। फरमाया गया कि तुम्हारा माल है क्या, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये माल तो वही होता है जो तुम खर्च कर देते हो, बाकी तुम्हारे वारिसों का होता है, तुम्हें क्या मिला उससे। फरमाया गया कि लोगो तुमको जो कुछ भी मिलता है वो तुम्हारे गरीबों और परेशान हालों की वजह से मिलता है, ये तो तुम्हें इजाद अल्लाह ने दे दिया। कुरान करीम के अल्फाज हैं, यानी हदीस के अल्फाज हैं कि बेदुआफाएकुम, कि तुम्हारे जो कमजोर लोग होते हैं उसकी वजह से तुम्हें दिया जाता है, लेकिन एजाज तुम्हें ये दे दिया कि तुम खर्च कर रहे हो, तुम्हें इस लायक न रखा कि तुम जयीफ होते और कमजोर होते तुम पे खर्च करते। फुज़ैल इब्ने याज़ एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, वो फरमाया करते हैं कि अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों बनाया कि जिनसे युसअल सवाल किया जा रहा है और मैं उनमें से नहीं हूं, मिनल्लज़ीना यसअलून, कि जो सवाल कर रहे हैं, अल्लाह ने मुझे उन लोगों में शामिल किया, मुझे ये एजाज बख्शा कि मुझसे लोग मांगते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं लोगों को देता हूं, मुझे उन लोगों में शामिल नहीं किया कि जो लोगों से मांगा करते हैं। बाद मरता होता है ना, इंसान कहता है कि साहब हमने उसको ये दिया और हमने इसको ये दिया और हम ही को करना पड़ रहा है, ये तो एजाज है आपका। रिश्तेदारों, गरीबों, मिस्कीनों, परेशान हालों की वजह से को आपकी वजह से फायदा पहुंचा तो ये एजाज है आपका, बल्कि ये आपको उनका मिल रहा है ये अलग बात है कि आपको ये अल्लाह ताला ने ये एजाज दे दिया। कि एक सहाबी हैं वो फरमाते हैं कि मैंने ये समझा कि मुझे लोगों पर कुछ फरी, उनके पास पैसा था और खुशहाल सहाबी थे, तो वो कहने लगे कि मैंने ये समझा कि शायद ये मुझे मेरी अपनी सलाहियतें और क्वालिटी और कैपेबिलिटी की वजह से मिल रहा है। तो फरमाया गया कि ये तुम्हारी वजह से नहीं मिलता है, ये तुम्हारे कमजोरों की वजह से मिलता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साली हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, ए अस्मा बचा बचा के मत रखा करो, गिन गिन के खर्च मत क्या करो, अगर ऐसा करोगी तो अल्लाह ताला भी तुम्हें गिन गिन कर देगा। कुरान करीम आता ना कि जमा मालम वाददा, माल जमा किया और उसको गिनता रहता है। तो ये बहुत ही बुनियादी चीज है कि आदमी इस काम को जब अंजाम दे तो इसमें समझे कि हल तुनसरूना व तुरज़खूना इल्ला बिदुआफाएकुम, कि तुनसरून तुम्हारी मदद की जा रही है, अल्फाज देंगे तुनसरून नसर, यानी किसी भी मौके पर मदद तो कहीं भी हो सकती है, व तुरज़खून और तुमको रिस्क जा रहा है बिदुआफाएकुम तुम्हारे दईफों की बुनियाद पर। इसलिए जाया ना कि रमजान मुआसात का महीना है तो ये दुआफा जो जरीफ जयीफ और कमजोर लोग हैं उनके साथ ये मुआसात हो रही है। इस तरह से अल्फाज आते हैं कि अगर इंसान जकात देना छोड़ देता है और किसी बस्ती में इंफाक और जकात का सिलसिला खत्म हो जाता है तो वहां कहत नाजिल होने लगता है। कहा गया है कि अगर जानवर ना हो तो बारिश भी ना हो, जानवरों की वजह से अल्लाह ताला बारिश नाजिल करता है। और बारिश का और सदके और इंफाक का बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब बारिश होती है तो लहलहा उठती है, زمین لہلہا اٹھتی ہے، ہریالی چھا جاتی ہے اور زمین سے رزق کے خزانے ابلتے ہیں۔ پانی تو دنیا ہر چیز کی بنیاد ہے، پانی تو ہر معیشت کی اور ہر چیز کی بنیاد ہے، زندگی کی بنیاد پانی۔ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ وہ جو الفاظ آئے تھے اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کی اور سخاوت کی عجیب و غریب حد ہوا کرتی تھی، رمضان میں کہ ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے، جو بارش لاتی ہے، مبشرم بین یدے برحمتی، قرآن کے الفاظ آتے ہیں نا، تو آپ کی جو انفاق کی خوبی اور صفت تھی اس بارش کی طرح، اس بارش کی ہوا کی طرح تھی۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اس کے پاس کچھ نہ ہوگا، نیکی کا کوئی کام نہ ہوگا، اور وہ پکڑا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ کچھ نیکی کی تھی؟ بولے اللہ کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ کچھ بھی نہیں کیا؟ ہاں کچھ نہیں کیا، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ ہاں ایک بات یاد آتی ہے، بہت سوچ کے بولا، ہاں ایک بات یاد آتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے نوازا تھا، مجھے خوشحالی اور فارغ البالی دی تھی، میرے پاس غریب اور نادار لوگ آیا کرتے تھے اور میرے پاس خوشحال اور فارغ البال لوگ بھی آیا کرتے تھے اور مجھ سے وہ قرض مانگا کرتے تھے اور وہ لے جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ صاحب ہم سے ادا نہیں ہو رہا، ذرا کچھ مہلت دو۔ تو میں خوشحالوں کو ڈھیل دیا کرتا تھا اور غریبوں کا قرض معاف کر دیا کرتا تھا، اس طرح سے میں آسانیاں پیدا کر دیا۔ اللہ اس کی یہ بات سنے گا، کہے گا کہ تم آسانیاں پیدا کرتے تھے لوگوں کے لیے، تم راہوں کو ہموار کیا کرتے تھے، ارے میں تو سب سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں، جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، جنتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، جنتیں اس کا استقبال کریں گی۔ اسی لیے آتا ہے کہ آدمی اگر اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ ذرا الفاظ دیکھیے کہ جب وہاں کیا گیا کہ تم کو ہم اعزاز دے رہے ہیں، کہا گیا کہ یہ اعزاز دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر دائیں ہاتھ سے لینے کے بعد اس کی پرورش کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ زکات کا پہلو آ گیا، پھر اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک درخت بن جاتا ہے، بلکہ آ گیا کہ پہاڑ جیسا بن جاتا ہے۔ وہ جیسا سے ہم اپنے بکری کے بچوں کی اور بھیڑوں کی اور بچھڑے کی پرورش کرتے ہیں، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اللہ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اس کو۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے، اس لیے قرآن کریم آیا کہ مغرمہ جو اپنے پر بوجھ سمجھتے ہیں، فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بخیل ہے تو اس کا رزق کم کر دے، تنگ کر دے، اور جو کشادہ دل ہے، جو سخی ہے، اس کے رزق کو بڑھا دے، اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان ذی النورین، حضرت عثمان غنی، جن کی صفت ہی غنی ہے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا کرتے تھے، ہر موڑ پہ خرچ کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو ان کے اس انفاق اور اس صدقات کی وجہ سے فرمایا تھا کہ اب عثمان کچھ بھی کر لے اسے کوئی نقصان نہیں ہونے کا، کوئی نقصان اس کو نہیں ہونے کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے مالدار اور غنیوں سے نوازا ہے۔ صرف اس مڈل ایسٹ میں تقریباً 200,000 ملینر ہیں، اور کتنے ہی یہاں بلینرز ہیں، دنیا کی دولت کی کے دھارے یہاں سے مل رہے ہیں۔ اگر انفاق اور صدقات کی یہ صفت ان کے اندر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا غریب، مسلمان تو چھوڑو دنیا غریب نہ ہو۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ زکات نکالنے کا مہینہ ہے، اس میں آدمی زکات نکالے گا تو اس کے بڑے فائدے ہوں گے، گویا کہ یہ لٹ کر غنی ہونے کا موقع ہے، لٹ کر آپ اللہ کے آگے اپنے آپ کو حوالے کرنے کا موقع ہے۔ وہ جو ابو دہدہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آیت ان کے پاس قرآن کی پہنچی کہ لوگو اللہ کی راہ میں قرض دو، ابو دہدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں ابو دہدہ، اللہ تعالیٰ قرض حسنہ مانگتا ہے، ابو دہدہ ایک نوجوان صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، اور ظاہر ہے جوانی میں انسان کو معیار زندگی بڑھانے کی فکر ہوا کرتی ہے، جوانی میں زیادہ زیادہ پیسے کو جمع کرنے کی فکر دامنگیر ہوا کرتی ہے، وہ بھی جوان تھے۔ انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے، ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو فنا باغ ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں میں نے قرض دے دیا۔ وہ باغ آپ دیکھیں گے، وہ باغ صحرا کی زندگی دیکھیے، مدینے کے نخلستانوں کا تذکرہ دیکھیے اور ان کا تصور کیجئے، باغ کی کھجور کے باغ کی کیا اہمیت ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس باغ میں کھجور کے کئی درخت تھے، اس میں میٹھے پانی کا کنواں تھا اور اسی میں وہ رہ بھی رہے تھے اس وقت۔ گھر ان کے پاس باغ اور بھی تھا، یہ دوسرا باغ تھا۔ وہاں سے نکلے اور گھر پہنچے، باغ کے باہر کھڑے ہوئے، انداز دیکھیے ان کا کتنا پیارا انداز، اور کس قدر وادہانہ ان کا یہ اسلوب اور ان کی یہ ادا۔ باغ کے باہر کھڑے ہیں اور بیوی کو بلاتے ہیں، اے دہدہ کی ماں، چلی آؤ چلی آؤ چلی آؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں قرض دے دیا۔ ذرا دیکھیے گھر کی تربیت کا انداز کیسا تھا، اہل خانہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اور اس صحابی نے کیا صفت پیدا کی تھی۔ ابو ان کی بیوی ام دہدہ سامان اٹھاتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں، اے دہدہ کے ابو، خدا کی قسم تم نے خسارے کا سودا نہیں کیا۔ تو دوستو، یہ انفاق کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے ایک باب ہے جس کو ہم کہتے ہیں باب ریان، جس میں سے رمضان میں جو روزے رکھیں گے وہ داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک انفاق کا دروازہ ہے اور اسی طرح سے رمضان کا دروازہ ہے۔ آپ دیکھیں مناسبت، دیکھیں آپ، رمضان کا دروازہ، صدقے کا دروازہ اور باب ریان جو کہ روزے داروں کے لیے ہے، تو یہ دو دروازے تو ہم اس میں پار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں انہیں ابواب کا اور ان بابوں کا تذکرہ چل رہا تھا، جنت کے ان 8 دروازوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو ابو بکر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان تمام 8 کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے، جنت کے دروازے ان کا استقبال کریں گے؟ ذرا دیکھیں کیا منظر ہوگا اور کیا سما ہوگا کہ جنت کے دروازے ہوں گے اور جو جس کا مستحق ہوگا وہ اس میں سے داخل ہو رہا ہوگا، اس کا استقبال ہو رہا ہوگا۔ سلام علیکم طبتم فاسخذوها خالدین، آؤ تم اچھے رہے، چلو چلو اندر چلو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلو۔ تو ابو بکر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان تمام دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وادہانہ اشتیاق کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں ہاں ابو بکر، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان تمام دروازوں سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ تو دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو جو چند دنوں کے بعد، 2-3 دنوں کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
visit tazkir.org